خطیب اثر ہے منبر پہ آ رہے ہیں حسین،
صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. فاتحہ نظر شہداء کربلا و سرائے کوفہ و شام. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تمام ارواح مومنین و مومنات، شہداء ملت کی بلندی درجات کے لیے ایک صلوات اور پڑھیں، مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى، سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. درود پڑے گا مل کے محمد و آل محمد پر. جہاد تبیین اہل بیت کے عنوان سے جس سلسلہ مباحث کو شروع کیا تھا، آج پروردگار عالم کے لطف و کرم کے ساتھ ہم اپنے پانچویں مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اس مقدس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جن آیات کا، جس آیت مجیدہ کا سہارا لیا گیا، وہ آیت مجیدہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی آخری آیت ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بشارت دے رہا ہے کہ جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. لہذا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور بضرور آسانی کی طرف گامزن کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہے. جہاد تبیین چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک نیا عنوان ہے، آج تک ہم نے جہاد بن نفس کے عنوان سے تقریر سنی، جہاد بن سیف کے عنوان سے تقریر سنی کہ جہاد بن سیف کیسے کیا جائے، اور اس کی کئی ایک مثالیں ہمارے پاس، جنگ خیبر کے واقعہ، بدر و احد و حنین کا واقعہ، صفین و جمل و نہروان کا واقعہ، خود کربلا کا واقعہ، اس طریقے کی کافی امثال ہمارے پاس الحمدللہ موجود بھی ہیں. جہاد تبیین بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. معصومین علیہم السلام نے کبھی اپنی تلوار کے ذریعے دین حق کی نصرت کی، کبھی اپنے مال کے ذریعے دین حق کی نصرت کی، کبھی اپنے جان کے ذریعے دین حق کی نصرت کی، کبھی اپنے کلام کے ذریعے دین حق کی نصرت کی۔ پس وہ نصرت کے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے کلام کے ذریعے کی، اسی کو میں اور آپ جہاد تبیین سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کا موضوع بہت وسیع ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہی فقط مختص نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ ہر زمانے میں ہر وقت اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اس فریضے کو انجام دیں، اور اس فریضے کو انجام دینے کے لیے بس میرے اور آپ کے پاس وہ معلومات ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے صحیح طریقے سے لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کر سکیں۔ باقی حالات جو بھی ہوں، شرائط جو بھی ہوں، ان کی طرف توجہ رکھتے ہوئے کہ کس طرح، کس حسن و خوبی کے ساتھ اس وظیفے کو جہاد تبیین کے ادا کیا جائے۔ اب یہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وظیفے کو پہچانیں، اور اس وظیفے کو پہچانتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق سے دفاع کریں۔ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ خوب، اب اس موضوع کی سنگینی کو آپ احساس کیجئے کہ دیکھیں تشیع، جس کے بارے میں مسلسل آپ کے سامنے کلام کیا جا رہا ہے کہ بادر رسالت معام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گزشتہ مجالس میں بیان کیا کہ تنو تنہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس ولایت کے حق سے دفاع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہیں کچھ افراد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جناب سلمان ساتھ ہیں، جناب مقداد ساتھ ہیں، جناب ابو ذر ساتھ ہیں، مگر اگر آپ مد مقابل افراد کی تعداد دیکھیں اور اس جانب تعداد دیکھیں تو آپ یہ احساس کریں گے کہ آج تشیع کا یہ ثمر آور شجر کہ آپ شرق پر نگاہ کریں تو آپ کو شیعہ نظر آئے گی، آپ غرب پر نگاہ کریں آپ کو شیعہ نظر آئے گی، آپ حتیٰ ان بلاد میں چلے جائیں کہ جہاں وہ بلاد اسلامی نہیں ہے، وہ شہر اسلامی نہیں ہے، وہ ملک اسلامی نہیں ہے، مگر وہاں بھی آپ کو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری نظر آئے گی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کرنے کے لیے عزاخانے بنے ہوئے ہیں، مساجد بنی ہوئی ہیں، یعنی شرق و غرب میں جو تشیع پھیلی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی سختیوں کے ساتھ میری اور آپ کی آقازادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس دین کے دفاع کے لیے قربانیاں دے کر، جہاد تبیین کے فریضے کو ادا کر کے کس طریقے سے تشیع کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اور پھر بی بی کے بعد مسلسل ایک سلسلہ ہے، ہر معصوم کے دور میں، حتیٰ اس غیبت کے دور میں جب آپ نگاہ کریں جناب جون کی ان اولادوں کی طرف کہ جو آج شیخ زکزکی کی سربراہی میں کروڑ کی تعداد میں شیعہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاد تبیین ہی کا تو نتیجہ ہے، یہ جہاد تبیین ہی کا تو نتیجہ ہے، اور دشمن اسی سے خائف ہے آغا، دشمن اسی سے خائف ہے۔ ورنہ آپ تصور کیجئے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ موضوع کیونکہ عام نہیں ہے لہٰذا اس میں سخن بھی عام طریقے سے نہیں ہوگا، ایک تھوڑا سا ہمیں اپنی روش سے ہٹنا پڑے گا تاکہ ہم یہ درک کر سکیں کہ کیا ہوا۔ مثلا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لو ان الریاض اقلام، کل میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اگر یہ تمام باغات کے درخت قلم بن جائیں، والبحار مداد یا والبحر مداد، اور اگر تمام تر پاک پانی مداد بن جائے، سیاہی بن جائے، جوہر بن جائے، جنوں انس کاتب بن جائیں، انس کاتب بن جائیں، جن حساب کرنے والے بن جائیں، تو بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل سرکار کی زبان میں ما حسو فضائل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے فضائل کا احصا نہیں کر سکتے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر یہ فضیلت جو آج آپ ممبر سے سن کر جھوم رہے ہیں، کیا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان طاہرہ سے نہیں سنی تھی؟ کیا لوگوں نے بار بار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارکہ سے نہیں سنے تھے؟ نہیں سنے تھے، مگر کیوں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دے رہی؟ یہ جہاد تبیین آپ کو بتائے گا کہ کیوں ساتھ نہیں دے رہے ہیں علی ابن ابی طالب کا؟ کیونکہ علی کا اگر ساتھ دیتے ہیں تو اپنی دنیا تھوڑی خطرے میں پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے آج بھی علی والوں کا ساتھ بعض افراد صرف اس لیے نہیں دے رہے کہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ، مثلا آپ ذرا تصور کیجئے، میں نے ابھی شیخ زغزغی کی آپ کو مثال دی ہے، اگر میں ممبر پر آتا ہوں، شیعوں کے سامنے خطاب کرتا ہوں، شیعہ میرے کلام کو سنتے ہیں، کچھ مصائب کو بیان کرتا ہوں، وہ اس پر گریہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں یہ توقع کرتا ہوں پروردگار عالم سے، اور یہ توقع بیجا نہیں ہے، یہ توقع بیجا نہیں ہے، سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو روئے رلائے حتیٰ تباکی کرے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے، حدیث ہے نا، اس حدیث پر ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے الفاظ ہیں کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ایک آنسو بہائے وہ اپنے اوپر جنت واجب کر لیتا ہے۔ اچھا، ہمارے جوانوں کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ جب یہ روایات وہ مطالعہ کرتے ہیں یا سماعت کرتے ہیں کہ وجبت لہ الجنہ، مثلاً منظر رہا معصومہ کی زیارت کی وجبت لہ الجنہ، جنت واجب، امام حسین کی زیارت کی جنت واجب، امام رضا کی زیارت کی جنت واجب، چلیں یہ تو زیارت کا مرحلہ تھا نا، ایک آنسو بہایا جنت واجب۔ تو اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ جنت گویا اتنی ارزان ہے، آگا یہ آنسو اتنا قیمتی ہے، جنت ارزان نہیں ہے، آسان کر دوں، جنت سستی نہیں ہے، یہ آنسو اتنا قیمتی ہے کہ اس کے بدلے خدا جنت دے رہا ہے۔ اب یہاں شک کی گنجائش نہیں ہے، جب ان کی لسان طاہرہ سے نکل گیا وجبت لہ الجنہ کہ اس کے لیے جنت ہے، تو اب یہاں شک کی گنجائش نہیں کہ جنت ہے یا نہیں۔ جو بھی یہاں آئے گا صدق نیت کے ساتھ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پر بکا کرے گا، اس کے لیے جنت تو ہو گئی، لیکن اب ذمہ داری یہ ہے کہ اس جنت کی حفاظت کی جائے، اب ذمہ داری یہ ہے کہ اس جنت کی حفاظت کی جائے۔ تو خوب، ہم جب نوحہ پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، یا بیٹھ کر روتے ہیں، ہم خدا بند متعال سے اس ثواب کی امید رکھتے ہیں نا کہ پروردگار اس کے عوض ہمیں جنت مل جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ باپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک شخص جو نہ صرف یہ کہ خود رویا سید الشہداء کی مصیبت پر، نہ صرف یہ کہ دوسروں کو رلایا ان کے مصائب کو بیان کر کے، نہ صرف یہ کہ دوسروں کو رلایا سید الشہداء کے معارف کو ایسے بیان کیا، خود بھی شیعہ ہوا، گھر والے بھی شیعہ ہوئے، قبیلے کو بھی شیعہ کیا، اطراف کے افراد کو بھی شیعہ کیا، نہ صرف یہ کہ اطراف کے افراد کو شیعہ کیا، ایسا جہاد تبین کو ادا کیا کہ آبادی 1 کروڑ کے لگ بھگ شیعہ ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ اب آپ مجھے بتائیے اس کے لیے جنت میں کون سا درجہ ہوگا؟ میرا اس کا درجہ ایک جیسا ہوگا؟ میں جو آ کر اپنے ہی عاطفت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، پیار کرنے والے مومنین کے درمیان قال الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کر یہاں پر چند معارف کو بیان کر رہا ہوں، اور وہ جو نائجیریا کی سرزمین پر دشمنوں کے نشانے پر، دشمنوں کی عزت پر کہ اپنے بیٹے بھی اس راہ میں قربان کر دیے، خود اسیری زندان کی چاشنی کو چک کر آ گیا، خود بھی اسیر رہا، زوجہ بھی اسیر رہی، مگر شیعت کی تبلیغ سے، شیعت کے پیغام سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا، اور اس سے بھی آپ جا کر پوچھے نا کہ یہ ساری قوت و توانائی اور طاقت تمہیں دینے والا کون ہے، تو جواب دے گا کہ وہ ایک پیر مرد جو سرزمین تہران پر بیٹھ کر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کے ذریعے دلوں کو قوت ملتی ہے۔ اب آپ اپنے معاشرے میں اسی پیر مرد کے جس کی یہ تصویر لگی ہے، خدا بند متعال مقام معظم رہبری کو صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرمائے، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں حق کیسے ناشناختہ ہوتا ہے، حق کیسے گمنام ہو جاتا ہے۔ اب آپ اپنے ہی معاشرے میں دیکھیے، مجھے ابھی ان کا تذکرہ کرنا تھا نا، میں نے پہلے ایک مقدمہ تیار کیا، آپ لوگوں کے اذان سے میں واقف ہوں، اکثر افراد جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مزاج سے واقف ہوں، آپ کی دینداری سے واقف ہوں، لیکن ایک علی کے نوکر کا تذکرہ کرنے کے لیے مجھے ایک مقدمہ تیار کرنا پڑا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے بعد از رسول خدا علی ابن ابی طالب کا ذکر کرنا کتنا خطرناک تھا، کہ آج ایک شیعہ محلے میں
علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے فقیر کے بارے پہ جب تذکرہ کرنا ہو تو پہلے لوگوں کے ذہن کو ہموار کرنے کے لیے ایک مقدمے کی ضرورت پڑے، جب اس تک پہنچنا ہو تو پہلے اس کے ایک شاگرد کا ایسے تذکرہ کیا جائے کہ دیکھو اس کے ایک شاگرد کا اثر ہے کہ 1 کروڑ لوگ شیعہ ہو گئے، پھر جا کر اب نام لیا جائے تو نام لینے کے بعد بھی صلوات کی آواز گھٹ گھٹ کر آئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ شام میں ابو ذر نے علی کا ذکر کیسے کیا تھا؟ بھائی جتنا بھی
اللہم صلی علی محمد،
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس مل کے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ آغا آسان نہیں ہے، اسی لیے اس کو جہاد کہا گیا ہے۔ جہاد ہوتا کیا ہے؟ عموماً آپ نے سنا ہوگا اگر آپ کبھی اتفاق ہوا ہو بیرون ملک گئے ہوں تو وہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلال گوشت لینے جانا ایک جہاد ہے۔ خوب یہ کوشش جہاد نہیں کہلاتی ہے کہ آپ اپنی شکم سیری کے لیے چند کلومیٹر کا سفر کریں اس کو آپ جہاد کا نام دیں؟ یہ جہاد نہیں، ہاں کوشش ہے، حلال کی تلاش ایک عبادت ہے، لیکن اس کو میں اور آپ جہاد کا نام نہیں دیتے۔ جہاد کا نام کب دیتے ہیں؟ کہ جب مبارزہ ہو، جب سامنے مد مقابل کچھ حقائق کو چھپا رہا ہو اور اس میدان میں کھڑے ہو کر صحیح حقیقتوں کو مطرح کرنے کا نام جہاد تبیین ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب کے شاگرد کا عدل، اس کا انصاف، اس کا حق، اس کی شخصیت جب دشمنوں کی آنکھ میں ایسے کانٹا بننے لگے، ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں کانٹا بن رہی ہے آنکھوں میں؟ کیوں چبھ رہے ہیں آنکھوں میں؟ عدل کتنا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے 10%، 5%، 1%، 0.1%، آغا جب آج 0.1% حق آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے 100% حق کے منتظر کون ہوں گے؟ یہ ہے جہاد تبیین، اور اسی جہاد تبیین کو مجھے اور آپ کو ایسے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کی ترویج کے لیے استعمال کرنا ہے کہ جب دنیا غلاف ڈالے میں اور آپ آگے بڑھ کر اپنے کلام کے ذریعے دنیا کے سامنے حقیقتوں کو آشکار کریں۔ دیکھیں ہم اس معاملے میں بالکل واضح اور شفاف ہیں، ہمارے مراجع کے فتاوی موجود ہیں، ہم نہ کسی کے مقدسات کی توہین چاہتے ہیں اور نہ ہی یہ عمل ہمارے نزدیک اچھا ہے۔ یعنی ہمارے مراجع نے جب اس پر فتویٰ دیا تو ہم اس پر سختی سے گامزن ہیں، لیکن ہمارے مراجع نے ہی ہمیں استدلال کرنے کا طریقہ، تاریخی حقائق کو بیان کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے کہ کس طریقے سے آپ حقیقتوں کو بیان کریں تاکہ دنیا کے سامنے روشن تو ہو کہ وہ علی ابن ابی طالب کے جن کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر جن و انس کاتب بن جائے پھر بھی ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، باحسو فضائل علی ابن ابی طالب، جس علی کے فضائل کا احصا یہ پوری کائنات نہیں مل کر کر سکتی، وہ علی ابن ابی طالب کو میں اور آپ معین کریں گے یا خدا معین کرے گا؟ کون معین کرے گا امیر المومنین کو؟ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ کا جانشین اس لیے تھوڑی مانتے ہیں، توجہ رکھیے گا، ہم مولا علی کو رسول اللہ کا جانشین اس لیے نہیں مانتے کہ مولا علی کو رسول اللہ نے اعلان کر کے اپنا وصی و جانشین بنایا، نہیں، رسول نے فقط اعلان کیا، آغا بنانے والی ذات خداوند نے متعال کی ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیت کو خدا نے لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچایا ہے۔ اب اگر کوئی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا معترف نہیں ہے تو ہم یہ کہہ کر دور ضرور چلے جائیں گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل اگر کسی کو لانے کی کوشش کی گئی تو ہم علی کے حق سے دفاع کریں گے، پھر ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق سے دفاع، اس میں کوئی جسارت نہیں کریں گے، کوئی استحضاء نہیں کریں گے، کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کہ حقیقت کو بیان کریں گے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین قرار پائے اور ہم نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنا ہادی مانا، وہ خداوند متعال کے حکم سے مانا ہے. اچھا، اس پیغام کو اس وقت سنانے والی کون تھیں؟ فقط فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، چند ایک اصحاب. اور آج آپ تشیعوں کی کیفیت دیکھیے، تشیعوں کا خاصہ ہے جو آپ کے لیے روایات میں اور زیارات میں بار بار تاکید کی گئی ہے نا، معکم معکم لا مع عدوکم یا لا مع غیرکم، کہ ہم جو اعتراف کرتے ہیں نا مولا کی خدمت میں کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہیں، یہ پہچاننا ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کون ہے اور ان کا غیر کون ہے. جب تک یہ نہیں پہچانیں گے جب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. کس طرح سے پہنچی ہے یہ شیعت؟ وہ علی ابن ابی طالب کے جن کے فضائل کے لیے اللہ کے رسول، جبکہ امیر المومنین اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ انا عبید من عباد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ان کے غلاموں میں سے ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ ان کی ساری امیر المومنین علیہ السلام کی حقیقت، سب کی حقیقت ہے محمدیہ. لیکن جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنے بارے میں کلام کریں تو کہیں انا عبید من عباد محمد، میں رسول اللہ کے غلاموں میں سے ہوں. اگر قرآن نفس رسول کہہ رہا ہے امیر المومنین کو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوش پر سوار کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب کو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چادر میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں تو علی کو اجازت دے رہے ہیں، امیر المومنین کے بچوں کو اجازت دے رہے ہیں، امیر المومنین کی زوجہ کو اجازت دے رہے ہیں، اگر میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں تو علی ابن ابی طالب کو لے کر جا رہے ہیں. ہر میدان میں آپ کو نظر آئے گا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص مقام ہے. آج تاریخ میں پڑھ کر یہ فیصلہ میں اور آپ کر پا رہے ہیں. چلے ایک لہجے کے لیے چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ ہم اور آپ اس گھرانے میں پیدا ہوئے کہ آنکھ کھولتے ہی ہمیں علی ابن ابی طالب کے فضائل سنائے گئے. آغا جان، جو اس گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے ان کے بھی سامنے آپ جب جا کر بات کریں گے تو وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ علی ابن ابی طالب بافضیلت ہے. وہ علی ابن ابی طالب کے جن کے فضائل کو چھپانے کے لیے دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، دنیا نے اپنی پوری طاقت اس کے اوپر خرچ کر دی، اپنا سرمایہ اس پر خرچ کر دیا، مگر آج بھی اس کے باوجود جتنے فضائل امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیح رقم ہوئے نا کتابوں میں، اتنے فضائل کسی اور کے نہیں ہیں. آتے کہ جس کے فضائل کو چھپانے کے لیے اتنی زیادہ سرمایہ کو خرچ کیا جائے، اتنے زیادہ لوگ متحرک ہوں، اس کے باوجود اس شخصیت کے فضائل اتنی تعداد میں موجود ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مٹانے والے شاید یہ بھول گئے لیکن پڑھنے والے یہ جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کو خداوند متعال نے محفوظ رکھا ہے تاکہ رہتی دنیا تک ایک نمونہ عمل دنیا کے سامنے رہے. وہ علی جن کے فضائل آج دنیا سن کر اشش کر اٹھتی ہے، کثیر میسر نشود ای سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، کہ کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ کعبے میں ولادت ہو مسجد میں شہادت ہو. اور اس پورے عرصے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سانس سانس اللہ کے لیے تھی. وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہے تھے آغا؟ کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا یہ کہ کیا وجہ تھی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے؟ کیوں لوگوں کو علی ابن ابی طالب سمجھ میں نہیں آ رہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. لطف خداوند متعال کا کہ اس نے ہمیں یہ معرفت دی کہ ہم رسول اللہ کے بعد اس ہادی کی طرف آئے کہ جو واقعا ہدایت کرنے والا ہے. لیکن لوگ کیوں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں آ رہے؟ شجاعت کے اعتبار سے دیکھیں علی افضل، کمالات کے اعتبار سے دیکھیں علی افضل، علم کے اعتبار سے دیکھیں علی افضل، قضاوت کے اعتبار سے دیکھیں علی افضل، پھر کیوں آپ علی کے در پر نہیں آ رہے؟ صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے، طلب دنیا، ذاتی مفادات، خوف. یہ وہ عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں آ پا رہے. کون کون سے عوامل بتائے؟ طلب دنیا، ذاتی مفادات، خوف. کیا تھی طلب دنیا؟ کہ اگر علی آ گئے تو ہمیں دنیا نہیں ملے گی، ذاتی مفادات کیا تھے کہ علی اگر منصب تک آ گئے تو ہم منصب تک کیسے پہنچیں گے. خوف کیا تھا کہ ان کے ساتھ اتنی افرادی قوت ہے, اگر ہم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ دے دیا تو پھر ہمارا گھر گرا دیا جائے گا, ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا, ہماری دنیا کو تباہ کر دیا جائے گا. یہ خوف انسان کو اس مقام پر لے آتا ہے, یہ ذاتی مفادات انسان کو اس مقام پر لے آتے ہیں, جاہ طلبی انسان کو اس مقام پر لے آتی ہے کہ اگر علی جیسا رہنما بھی سامنے کھڑا ہونا تو لوگ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے گریزہ ہوتے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراحت موجود تھی. سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا تھا, اس میں کسی قسم کی دو رائے ہو نہیں سکتی, کیونکہ حدیث غدیر فوق تواتر ہے, یعنی تواتر سے بھی بڑھ کر. سب اس حدیث کو بھی صحیح مانیں, سب علی کے فضائل کے بھی معترف ہوں, لیکن یہ کہیں کہ ہاں علی تمام تر شعبوں میں سب سے افضل ہیں, لیکن پھر بھی ہم علی کو اپنا حاکم قرار نہیں دیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہوا اسلام کے ساتھ؟ یہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بیان کیا, اور ان کے بیان کرنے کے صدقے میں آج الحمدللہ رب العالمین دنیا کو سمجھ آ رہا ہے کہ اگر معاملہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتا, لوگ غدیر کی مسیر سے اپنی راہ کو تبدیل نہ کرتے, لوگ غدیر کی راہ کو نہ چھوڑتے, لوگ غدیر کی راہ پر گامزن رہتے, تو کربلا جیسا خونین واقعہ نہ ہوتا. یہ آج سمجھ میں آ رہا ہے نا. پھر جب سامنے سے تحریف آئے اور سامنے سے لوگ اعتراض کریں کہ علی جیسے ہوتے ہیں نا, آپ تو دیکھتے ہیں جوانان خصوصاً سوشل میڈیا پر آپ کو کتنے ایسے اعتراضات نظر آتے ہوں گے, مثلا علی ابن ابی طالب کی شجاعت میں آپ کو شک ہے, علی ابن ابی طالب کی تلوار پر آپ کو شک ہے, علی جیسا جنگجو اور ان کا حق غصب ہو جائے اور وہ قیام نہ کریں, یہ سارے اعتراضات آتے ہیں نا آغا. حتیٰ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو خصومت لوگوں کے دلوں میں ہے, وہ ایسے ہی جس طرح آپ کے دل میں محبت شدید ہے نا علی کی, ویسے ہی کچھ لوگوں کے دلوں میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی خصومت شدید ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں, تو واضح کرتا چلوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت جب میں کہہ رہا ہوں تو اس میں وہ سب محبین شامل ہیں جو حق علی سے دفاع کرتے ہیں, چاہے شیعہ ہوں یا غیر شیعہ. اور خصومت کے اعتبار سے بہرحال آپ کو بعض فرق میں افراد ملیں گے کہ جو ناصبیت کی حد تک پہنچ چکے ہیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کے کتمان کی وجہ سے, اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کی خصومت کی وجہ سے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ در خیبر کو اپنی بالش سے ناپ رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر ہی. در خیبر ان کی دانش میں ایک کوئی مقام تھا, اس کو بالش سے ناپ کے بتا رہے تھے کہ جناب یہ اتنا ہلکا دروازہ, یہ اتنا چھوٹا سا دروازہ, اس کے لیے شیعہ زاکرین آ کر منابر پر کہتے ہیں کہ اتنا بڑا دروازہ تھا, اس کو 40 لوگ ہلاتے تھے, اس کی زنجیر کو اتنے لوگ ہلاتے تھے, اس کو اس طرح سے بند کیا جاتا تھا, اس طرح سے کھولا جاتا تھا. یہ دیکھیے جناب, یہ ہے در خیبر, مل جائے گی آپ کو سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو. یعنی اتنا بغض, یعنی یہ انتہا. کیوں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا بغض کیوں ہوگا؟ کیونکہ علی دین خدا کے لیے سر پر کفن باندھ کر نکلے تھے. اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ آج بھی اگر کوئی علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلے گا تو لاکھ وہ آپ کے سامنے اس کے فضائل, اس کی عظمت, اس کی شان آشکار ہو جائے, لیکن جن کے دلوں میں مرض ہے نا, وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ ہے سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اثر. تو وہ دروازے کو ناپ کر بتا رہا ہے بدبخت کہ جناب اتنا چھوٹا دروازہ, اس کو تو ایک عام سا آدمی, لاغر سا آدمی ہے, آرام سے اس قلعے کے دروازے کو توڑ سکتا ہے. نیچے ہی کسی امیر المومنین کے چاہنے والے شیعہ نے جواب دیا ہوا تھا, وہ جواب یہ تھا, اچھا اگر در خیبر یہ تھا تو 3 دن تک جو لوگ جا رہے تھے اور نہیں اکھاڑ پا رہے تھے, دیکھ رہے ہیں شیعہ نے جہاد تبین کو کیسے انجام دیا؟ کہا آپ کے خیال میں اگر در خیبر اتنا چھوٹا تھا تو تاریخ میں کچھ اور اسامی ہے کہ جو گئے تھے مگر نہیں اکھاڑ سکے، بہت افسوس ہے اتنا چھوٹا تھا پھر بھی نہیں اکھاڑ سکے۔ انجام دیں جوانان عزیز، جہاد تبین کے فریضے کو آپ سوشل میڈیا پر ہیں تو وہاں پر انجام دیں، لیکن اس کو انجام دینے کے لیے صرف جذباتیت کام نہیں آئے گی۔ آپ کو توجہ کرنی ہوگی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معارف کیا ہیں۔ حق سے دفاع کرنے کے لیے حق معلوم ہونا چاہیے، علی سے دفاع کرنے کے لیے علی معلوم ہونا چاہیے۔ جب آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے آگے بڑھے نا، کم سے کم امامت کے اس مرحلے کو سمجھ لیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام معصوم، خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل نبی، یعنی کیا؟ یعنی شان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیا، اور مقام معظم رحمانی نے اس کا جواب دیا ہے۔ جن لوگوں نے اعتراض کیا نا کہ علی کے پاس اتنی طاقت تھی، اتنی قوت تھی، اتنی شجاعت تھی، اتنی شہامت تھی، تو جب حق غصب ہوا، جس کے بارے میں نہج البلاغہ کا خطبہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے، جس کو آج بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کر پاؤں گا، امیر المومنین خود اپنی مصیبت کا مرثیہ خود مولا پڑھ رہے ہیں۔ کہ یہ تم سمجھتے ہو یہ 25 سال آسان تھے؟ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں نے کیسے گزارا ہے صبر کے ساتھ؟ فی الحلق شجا و فی العین قضا، حلق میں ہڈی تھی اور آنکھ میں کانٹا تھا، یہ 25 سال آسانی سے نہیں گزرے ہیں۔ کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا ابن عباس سے جو پوچھا تھا، ابن عباس کیا قیمت ہے نالین کی؟ کہا مولا اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا کچھ تو لگاؤ۔ کہا ہوگی آدھا درہم۔ کہا تمہاری اس حکومت سے بہتر ہے کہ جس کے ذریعے صرف علی ابن ابی طالب یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا عدل نافذ ہو۔ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مصیبت عظمیٰ کہ جس پر امیر المومنین خود گریہ کرتے ہوئے نظر آنے آگا۔ جواب دیا ریفری نے، کہا کہ علی نے کیوں اتنی طاقت کے باوجود اس حق کو حاصل نہیں کیا؟ مقام معظم رہبری فرماتے ہیں، اور یہ بھی جہاد تبین کا ہی حصہ ہے، کہ جب آپ یہ سنا کریں نا تو پوچھا کریں مدرک کیا ہے۔ یہاں پر مدرک بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، رہبر کی مشہور و معروف کتاب ہے، 250 سالہ انسان جو ان کی تقریر ہیں، ان تقریر کے اندر انہوں نے جواب دیا، حلقہ سبم کا حصہ ہے، بیان کرتے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حق کے لیے قیام کیوں نہیں کیا؟ بھئی علی بہترین جنگجو ہیں، علی ابن ابی طالب کے پاس ذوالفقار ہے، بازوؤں میں طاقت ہے، بہترین شمشیر زن ہے، کوئی ان کے مد مقابل ٹھہر نہیں پاتا، تو اپنا حق لینے میدان میں کیوں نہیں آئے؟ کہ اس وقت امیر المومنین کی حالت وہی تھی جو ان کی قضاوت میں آپ کو نظر آتی ہے، کہ جب ایک بچے کے لیے دو ماؤں نے دعویٰ کیا، دو عورتوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، قسم اٹھوائی گئی، دونوں نے قسم اٹھا لی، امیر المومنین نے کہا جو حقیقی ماں ہے وہ آگے آ جائے، دونوں آگے آ گئیں، قسم اٹھاؤ، دونوں نے قسم اٹھائی، بچہ ایک ہے، دعوے دار دو ہیں، امیر المومنین نے کہا کہ اس بچے کو آدھا آدھا کر دو، ایک اس کو حصہ دے دو، ایک اس کو حصہ دے دو، جو حقیقی ماں تھی وہ پیچھے ہٹ گئی کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، اس کے پاس رہے سلامت تو رہے گا۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کام کیا ہے کہ مجھے یہ منصب نہیں چاہیے، اگر میں قیام کرتا ہوں تو پھر دین نہیں بچے گا۔ ارے جس کے پاس بھی رہے منصب رہے لیکن دین تو بچ جائے۔ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اقدام تھا گا، اور یہ اقدام من باب فضائل جب ہم سنتے ہیں تو واقعی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے درد کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا حالت تھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جس کے ساتھ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال صبر کیا۔ لوگ فضائل امیر المومنین میں لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اتنے کنویں کھودے اور ان سے پانی نکلا، اس کو راہ خدا میں وقف کر دیا۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک مشہور و معروف شخصیت نے لکھا، کہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ نے کنویں کھودنے کے لیے بھیجا تھا۔ کس لیے بھیجا تھا؟ یہ فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ کنویں کھودے، ہاں اچھا کام ہے، نیکی ہے، سعادت والا کام ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کو امت کی رہبری کے لیے بھیجا گیا تھا، उम्मत की जिम्मेदारी थी कि अपने लिए अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो व सलाम को बेइनवान रहबर मुंतखब कर दी, ना ये कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलातो व सलाम के ऊपर यह नौबत आ जाए कि वो जाएं और जाकर कुओं को खोद कर उसको राह खुदा में वक्फ करें। कुआं क्या, अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम ने अपने पूरे घराने को राह खुदा में वक्फ कर दिया, पूरा घराना मौला का। आप देख लें क्या बचाया है इन्होंने, कुछ बचाया है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अगर सैयद शहदा अलैहि सलातो वसलाम की कुर्बानियों को, अभी अय्याम अज़ा चल रहे हैं ना, आप हिसाब करना शुरू करें, हुसैन इब्न अली अलैहि सलातो वसलाम ने राह खुदा में क्या क्या दिया। बिला तशबीह आपके सामने बयान करूँ, अभी फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन के हवाले से बयान किया ना, मा हसू फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। अगर आप लिखने पर आएंगे ना हुसैन इब्न अली ने क्या क्या दिया, अभी अल्फाज मेरे हैं, मा हसू मसाइब हुसैन इब्न अली। आप इमाम हुसैन अलैहि सलातो वसलाम के मसाइब का एहसान नहीं कर सकते कि राह खुदा में हुसैन ने क्या क्या दिया। मेरी और आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी कि हुसैन इब्न अली अलैहि सलातो वसलाम ने इस दीन की तबीन के लिए अपनी सैफ के जरिए, अपनी तलवार के जरिए और अपनी जबान के जरिए कैसा जिहाद किया। सिर्फ एक हल है हमारे पास कि हम एक सवाल लिखें उसका एक सतर में जवाब लिख दें। सवाल क्या हो, हुसैन इब्ने अली अलैहि सलातो वसलाम ने दीन के लिए क्या चीज कुर्बान नहीं की। जवाब यह, कोई ऐसी चीज आपको नजर नहीं आएगी कि हुसैन के पास हो और हुसैन इब्ने अली अलैहि सलातो वसलाम ने राह खुदा में वो कुर्बान करने से किनारा कशी किया, सब कुर्बान कर दिया। आगा क्या कहा था, तरकतुल खलका तुर्रन लहवाक, ऐ खुदा हुसैन अब तेरी बारगाह में आ रहा है, सब को छोड़ कर बस। अजीजान मोहतरम, असर आशूर जब इमाम हुसैन अलैहि सलातो वसलाम शहीद हो गए, किताबों में है एक बेटी से इमाम हुसैन अलैहि सलाम, बच्चों से इंसान को वैसे ही मोहब्बत होती है और इमाम नेमत शनास होता है। औलाद नेमत है या नहीं है, इमाम से बढ़कर कोई नेमत शनास होगा, कोई नेमत का कदरदान होगा। ये कजावत दुरुस्त नहीं होगी, हम ये कहें हाँ हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का अकबर शहीद हुआ लेकिन वो तो इमाम थे ना। अगर जान इमाम थे तो इमाम को बेटे की मोहब्बत आम बाप से ज्यादा उसके दिल में होती है, और अली अकबर जैसा बेटा हो फिर हम ये कहते हैं कि हाँ जिस तरह बेटे की मोहब्बत आम बाप से ज्यादा होती है उसी तरह इमाम के दिल में खुदा की मोहब्बत भी आम लोगों से बहुत ज्यादा होती है, बल्कि सबसे ज्यादा होती है। उस खुदा के लिए हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने अली अकबर को कुर्बान होते हुए देखा, उस खुदा की खुशनूदी के लिए, उसके दीन के निफास के लिए, उसके दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शीरख्वार बच्चे के गले पर तीर लगते हुए बर्दाश्त किया। और ये वो मुसीबतें कि जिनके लिए मक्तल ने बाज़ जगह लिखा है फबका बुकान शदीदा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाज़ मकामात पर मक्तल में दर्ज है कि शदीद बुका किया है। जानते ही जब ये शीरख्वार बच्चा इमाम हुसैन, एक मकाम वही जनाब अली अकबर की शहादत, और जब इमाम हुसैन की आगोश में ये बच्चा मौजूद था ना, माँ ने इसको देख कर जो मरसिया कहा है उसका एक जुमला सुन लीजिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी का अंदाज़ा लगाइए। माँ आगे बढ़ी, अभी ईद कुर्बान गुजरी है ना, आपने ऊँट को नहर होते हुए देखा होगा, ऊँट को नहर होते हुए देखा होगा। माँ ने आगे बढ़कर इस बच्चे के गले की तरफ निगाह की, एक जुमला का, या बुनैया आप मिसलों का तुनहर, ए मेरे लाल क्या तुझ जैसे भी नहर किए जाते हैं। इस जुमले के दर्द को आप समझ पा रहे हैं, या बुनैया आम मिसलों का तुनहर, ए मेरे लाल क्या तुझ जैसे भी नहर किए जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चे को जब दफनाया ना جو جناب سکینہ بیان کرتی ہیں کہ مولا نے کچھ اشعار کہے, ان اشعار میں تھا شیعتی مہما شربت معاذ بن فسکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, اے میرے شیعوں کاش تم سب روز عاشور ہوتے, تم سب کے سب دیکھتے. کیف استسقی لطفلی فابو ان یرحمونی, میں کیسے اپنے شیرخوار بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا. عموماً ترجمے میں کہا جاتا ہے کہ اشقیہ نے پانی نہیں دیا یا پانی دینے سے انکار کر دیا, لیکن امام حسین نے کہا فا ابو ان یرحمونی, آپ میں سے جو عربی ادب جانتے, میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا, فا ابو ان یرحمونی, مجھ پر رحم کرنے سے اشقیہ نے انکار کر دیا. امام حسین نے یہ برداشت کیا. پھر اس کے بعد شہادت کا وقت آیا, سید الشہداء کی شہادت ہوئی. جب امام حسین جا رہے تھے نا میدان کی طرف, تو امام حسین کی دختر گریا کر رہی تھی. امام حسین نے بیٹی کو سینے سے لگا کر سکینہ ابھی تمہیں بہت گریا کرنا ہے, ابھی تمہیں بڑی منازل طے کرنی ہے, بابا کے سامنے گریا نہ کرو, تمہارے رونے سے بابا کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے. بچی کو سینے سے لگایا, تسلی دی, تشفی دی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان کارزار کی طرف گئے, وہی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے یتیموں کا اکرام کرنا سکھایا, وہی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اکرام کی تعلیم اس طرح سے دی کہ جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی نا, بھانجی کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پاس بلایا, اس کے سر پر دست شفقت پھیرا, اور ایک مرتبہ اہل ممبر کے بیان کے مطابق مولا نے کہا کہ اے میری بیٹی, آج سے ہمیں اپنا بابا سمجھنا. بچی سمجھ گئی کہ بابا مارے گئے ہیں, پوچھنے لگی مامو جان کیا میرا بابا مارا گیا. ایک مرتبہ امام حسین نے بچی کو دلاسا دیا, دست ادب جوڑ کر کہوں گا ابن الرسول اللہ, اگر آپ کے پاس آپ کی چھوٹی دختر ہو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے, کہیں اس کی نظر میں یتیمی کا تصور یہ نہ بن جائے کہ جب یتیم ہوتے ہیں تو سر پر دست شفقت پھیرا جاتا ہے, کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے, دلاسا دیا جاتا ہے, مگر ہائے جب حسین کی بچی یتیم ہوئی, کوئی تماچے مارتا تھا, کوئی کانوں سے گوشوارے اتارتا تھا, کوئی تازیانے مارتا تھا, دامن میں آگ لگ گئی, میدان کربلا کی طرف گئی, ایک بے سر لاشے سے لپٹ کر فریاد کرنے لگی. پھر ایک نئی مصیبت کا آغاز ہوا, 11 محرم کی صبح آئی, سید سجاد کے گلے میں توقے کاردار, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, یہ بچی مناظر دیکھ رہی ہے. منازل طے کر کر کوفہ پر پہنچی, جب کوفہ میں داخل ہوئی نا یہ بچی تو پیاس سے جا بلب تھی, التش کہتی ہوئی جا رہی تھی, پھوپھی زینب کے ناکے پر بیٹھی ہے, ناکے پر نہ محمل ہے نہ کجاوا ہے, بے کجاوا اور ناکے پر سوار بچی التش کہہ کہہ کر روتی جا رہی ہے, کوئی پانی پلانے آگے نہیں بڑھ رہا. ایک ضعیفہ ایک کوزے میں پانی لے کر آئی اور آ کر کہنے لگی, اے دختر, اے بچی, تو میرے حق میں 3 دعائیں کرنا پانی پینے کے بعد. ماں جناب زینب نے جب یہ سنا نا, بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس بچی سے کہا کہ اے میری بھائی کی یتیمہ, پہلے اس مومنہ کے حق میں دعا کر, بعد میں پانی پینا. کہا اپنی دعاؤں کو بیان کر. کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے, وہ ساتھ خیریہ سے واپس پلٹے. اس بچی نے دعا کی, پروردگار اس کا شوہر سفر پر گیا ہے ساتھ خیریت سے پلٹ آئے. دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے جس طرح تم یتیم و اسیر ہوئی ہو, میرے بچے یتیم و اسیر نہ ہو. بچی نے دعا کی, پروردگارا جس طرح ہم یتیم و اسیر ہوئے ہیں اس کے بچے یتیم و اسیر نہ ہو. کہا تیسری دعا بیان کر. کہا میں مدینہ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. اب جب نام مدینہ سنا, سیدہ زینب نے پوچھا, ارے مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا اپنے رسول کی زیارت کروں گی, ان کا گھرانہ وہاں آباد ہے, اس کی زیارت کروں گی. کہا کس کی زیارت کرے گی؟ کہا آقا حسین کی زیارت کروں گی, سیدہ زینب کی زیارت کروں گی. زینب نے تعارف کرایا, ام حبیبہ پہچانا نہیں, وہ نوک نیزہ پر سر حسین, میں تیری شہزادی زینب, یہ حسین کی یتیمہ, غش کھا کے ام حبیبہ گر گئی. میں کہوں گا ام حبیبہ زینب کو اس حالت میں نہ دیکھ پائی, کل اگر عاشورا کے دن دل لائے زینب یہاں پر دیکھ.
يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ما تمحصون.